نماز جمعہ کا فائدہ. ہفتے بھر علماء کرام کے خلاف زہریلا پروپوگنڈا کر کے مخالفین یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے اور لمبی لمبی قطاروں میں لاکھوں افراد نماز جمعہ ادا کرنے جاتے ہیں تو ان کا یہ خیال بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے. سچ ہے نماز جمعہ ایک ایسا تیر ہے جو ان حسد کرنے والوں کی آنکھوں میں پیوست ہو جاتا ہے اور اب ان کی تمام تر کوششیں انہی کے نقصان میں دکھائی دینے لگتی ہیں. یہ کمئی مزدوروں کا دن تھا, اس کے خلاف غلط غلط پروپوگنڈا کیا گیا, محنت کشوں کو ورگلایا گیا, مزدوروں کے نام نہاد حقوق کے باتیں کر کے اور جھوٹے وعدے کر کے انہیں اسلامی حکومت سے مایوس کرنے کی کوششیں کی گئیں. لیکن یوم مزدور کے موقع پر ہم نے دیکھ لیا کہ محنت کشوں کا یہ طبقہ نام نہاد نعروں اور جھوٹے دعووں کے فریب میں نہیں آیا. محنت کش عوام نے پورے ملک میں جلسے اور جلوس کا اہتمام کیا اور اس طرح عدل و انصاف پر مبنی اسلامی حکومت کی حمایت کا بھرپور مظاہرہ کیا. مخالفین جو چاہیں کریں, لیکن انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ فیصلے خدا کی بارگاہ میں محفوظ اور معین ہیں. وہ لوگ فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں, وہ شورش کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں. کیا انہیں نہیں معلوم ہے کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ, سورہ مائدہ آیت 64. جب یہ لوگ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو خدا اس کو بجھا دیتا ہے. فتنہ فساد پھیلانے والے روز بروز رسوا ہوتے جا رہے ہیں. متعدد منافق گروہوں کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ ان کے بہت سے اہم کارکنوں نے استعفی دے دیا ہے. یہ خبریں اخباروں میں بھی چھپ چکی ہیں. 12 درس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبر. اے قابل قدر جوانو, دینی طالب علموں اور کالج کے طالب علموں, آپ لوگ جس شعبے میں بھی کوشاں ہیں اور لگن سے کام کر رہے ہیں, میں آپ کی توجہ ایک اہم اور خطرناک امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں. اگر آپ اس اہم اور خطرناک امر سے غافل رہے تو آپ کی تمام کاوشیں رائیگاں ہو کر رہ جائیں گی, اور وہ خطرناک امر جس سے تمام زحمات بے سود ہو جاتی ہیں تکبر میں مبتلا ہو جانا ہے. یوں تو تکبر ایسی خطرناک شے ہے جس کی زد میں معاشرے کے تمام طبقات سے متعلق تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, لیکن اکثر اس خطرناک حملے کا شکار خود اہل علم ہو جایا کرتے ہیں. یہ علمی گفتگو جو ہم کر رہے ہیں ممکن ہے تکبر کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بن جائے. جیسا کہ ابلیس تباہ اور برباد ہوا تھا, روایتیں بتلاتی ہیں کہ کائنات میں سب سے پہلا گناہ ابلیس نے کیا تھا اور وہ گناہ تکبر ہی تھا. تکبر کی وجہ سے وہ رحمت الہی سے دور ہوا اور بارگاہ الہی سے ذلیل کر کے نکال دیا گیا. سب سے پہلے تکبر کے معنی, بعد میں اس کے نقصانات, اور پھر خاص طور پر اہل علم تکبر میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں بیان کروں گا. تکبر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شان و شوکت اور بعض خاص صلاحیتوں کا مالک سمجھ بیٹھے اور خود کو دوسروں سے بے نیاز سمجھنے لگے. خود چند علمی اصطلاحات اور مسئلے مسائل کی وضاحت کو یاد کر لینے کے بعد اپنے آپ کو بڑا آدمی خیال کرنے لگے. یا مثال کے طور پر, اگر قسمت سے اسے زیادہ مال و دولت حاصل ہو گیا ہے تو دوسروں کو اپنا ملازم اور خود کو ان کا آقا تصور کرنے لگے. علم کے بعد انسان مقام اور منصب کی وجہ سے بھی اکثر تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے اور حکومت مل جاتی ہے تو خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. جہل مرکب. تکبر کی وجہ سے آدمی جہل مرکب کا شکار ہو جاتا ہے. جہل کی وجہ سے خود اپنی حقیقت سے بے بہرا ہو کر رہ جاتا ہے, خدا کی عبادت سے انکار کر بیٹھتا ہے. جہل سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو حقیقت میں نہ سمجھا جا سکے بلکہ اپنے ذہنی خیالات ہی کو حقیقت سمجھ لیا جائے. مثال کے طور پر, حضرت آدم سے حضرت خاتم تک اور ابتدائے موجودات سے آخر موجودات تک ساری کی ساری کائنات خدا کی محتاج ہے، تمام کائنات کا محتاج ہونا بالکل واضح سی بات ہے. کائنات کی ہر شے اپنے وجود کی بقا کے لیے اپنی صفتوں اور صلاحیتوں کے اظہار کی خاطر اور اپنی موجودہ کارکردگی کو برقرار رکھنے کے لیے خداوند متعال کی محتاج ہے. آپ کائنات کی کسی بھی چیز کا تصور کیجئے، ہر چیز آپ کو خدا کی محتاج نظر آئے گی. کوئی بھی شے نہ تو از خود وجود میں آئی ہے اور نہ ہی باقی رہ سکتی ہے. انسان کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کا وجود اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے، کیا اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اس کی خواہش کے بغیر زندگی عطا کر دی گئی ہے اور وہ زندگی گزار رہا ہے. اگر وہ مرنا بھی چاہے تو جب تک خدا کو منظور نہ ہو نہیں مر سکتا. نہ زندہ رہنا انسان کے اختیار میں ہے اور نہ ہی مرنا. زہر کھا کر مر جانا اس وقت ممکن ہے جب خدا کو بھی منظور ہو. جب خدا کو منظور ہوگا تبھی آدمی زہر کھا کر مر سکتا ہے، ورنہ زہر بھی اس پر اثر نہیں کرے گا. خودکشی کی دوہری کوشش. کچھ عرصہ پہلے ایک رسالے میں یہ واقعہ میری نظر سے گزرا کہ نیو یارک میں ایک شخص نے کئی منزلہ عمارت بنانے کے سلسلے میں بینک سے لاکھوں ڈالر قرض لیا. اسے بینک نے اس شرط پر قرض دیا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ سود کے ساتھ واپس لوٹا دے گا. قرض کی رقم سے کئی منزلہ عمارت مکمل نہ ہو سکی. اس کے پاس نہ تو اتنی رقم موجود تھی کہ وہ عمارت کو مکمل کرتا اور نہ ہی اس سلسلے میں اسے کہیں اور سے کوئی قرض مل سکا. بینک کا قرض اس کے ذہن پر بوجھ بن چکا تھا. وہ روز بروز اسی بوجھ تلے دبا چلا گیا. کوئی شخص اس نامکمل عمارت کو کرائے پر لینے کے لیے بھی تیار نہ تھا. آخر کار تنگ آ کر اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا. خودکشی کرنے کے لیے اپنی عمارت کی چھت پر چڑھ گیا. ساتھ ہی ساتھ اس نے زہر بھی کھا لیا تھا تاکہ بچنے کا کوئی امکان نہ رہے. اونچی عمارت سے اس نے خود کو سر کے بل گرا دیا. لیکن زیر تعمیر عمارت میں لگائے ہوئے ایک تختے میں وہ پھنس کر رہ گیا. چونکہ اس کا سر نیچے تھا لہذا سارا زہر اس کے منہ سے نکل گیا. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خودکشی کی دوہری کوشش بھی ناکام ہو کر رہ گئی. جب تک خدا نہ چاہے تو انسان خواہ کتنی ہی کوشش کر لے اسے موت نہیں آ سکتی. مرنا بھی مرضی معبود کے بغیر اس کے اختیار میں نہیں ہے. اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں موجود ہیں. نیاز مندی. یہیں سے ہم اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا وجود، ہماری بقا، ہماری زندگی اور موت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لا یملک لنفسہ نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاۃ ولا نشورا. انسان خود کو فائدہ اور نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے. وہ نہ تو خود کو زندگی عطا کر سکتا ہے اور نہ ہی موت دے سکتا ہے. جس طرح دنیا میں آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اسی طرح اس دنیا سے جانا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے. ہماری مرضی کے بغیر ہمیں اس دنیا میں لایا گیا، ہماری دیکھ بھال اور حفاظت کی گئی، پھر ہمیں واپس بلا لیا جائے گا. هو الغنی، وہی خدا تو بے نیاز ہے. جی ہاں، خدا کے علاوہ پوری کائنات نیاز مند ہے. تمام موجودات عالم اسی کی طرف محتاج ہے. اپنے وجود، اپنی بقا اور اپنے افعال کو انجام دینے کے سلسلے میں انسان خدا ہی کی طرف محتاج ہے. آپ کوئی سا بھی کام کرنا چاہیں اس کے لیے قدرت و طاقت کی ضرورت پڑتی ہے. یہ طاقت و قدرت کیا آپ خود اپنے اندر پیدا کرتے ہیں؟ بہت سے ایسے کام ہیں جو انتہائی آسان معلوم ہوتے ہیں لیکن آدمی اسے نہیں کر پاتا، اور اسی طرح بہت سے ایسے کام ہیں جو انتہائی مشکل معلوم ہوتے ہیں لیکن آدمی اسے انجام دینے پر قادر ہو جاتا ہے. لہذا یہ نہ کہیں کہ میں اس کام کو کروں گا. کیا آپ اس کام کو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ آپ کا وجود میں آنا جب خود اپنی طرف سے نہیں ہے تو کام کرنے کی طاقت اور قدرت کہاں سے آپ کی اپنی ہو سکتی ہے؟ تمام طاقت و قوت کا سرچشمہ ذات الہی ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. کوئی بھی شخص خدا سے بے نیاز نہیں ہے. انسان کا علم خواہ کتنا ہی وسیع ہو جائے وہ خدا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. مجتہد ڈاکٹر یا انجینئر بن جانا انسان کو خدا سے بے نیاز نہیں بنا سکتا، وہ پہلے ہی کی طرح اب بھی خدا کا محتاج ہے، محتاج ہونا انسان سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ میرے اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب تک آپ انسان ہیں محتاج ہیں۔ علم حافظے میں ہوتا ہے، حافظے کی حفاظت کون کرتا ہے؟ کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے، حوض علمیہ میں متول کے ایک استاد ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ سو کر اٹھے تو سورہ ہم تک بھول چکے تھے، وہ نسیا کے مرض میں مبتلا ہو چکے تھے۔ جب کلاس میں پہنچے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آج تک انہوں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، وہ تو بسم اللہ تک بھلا چکے تھے۔ ہماری ان معلومات کو حافظہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح محفوظ رکھتا ہے۔ حافظہ ایک ایسی معنوی قوت کا نام ہے جس میں لامحدود معلومات نقش ہو جاتی ہیں۔ یہ معلومات کسی مادی شے میں محفوظ نہیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی کلاس میں جو الف بے پڑھایا گیا تھا وہ اب بھی حافظے میں محفوظ ہے۔ اگر اس حافظے کی نعمت کو چھین لیا جائے تو آپ الف با تک بھول جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ عالم بھی اپنے علم کا اظہار کرنے کے سلسلے میں خدا کا محتاج ہے، کوئی بھی شخص خدا سے بے نیاز نہیں ہے۔ ایک حکیم کا واقعہ، علاج کرتے وقت حکیم کا حافظہ اور ذہن اگر صحیح طور پر کام کرے تب تو وہ اپنی صلاحیتوں سے صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے اور صحیح دوا تجویز کر سکتا ہے، لیکن اگر خدا نہ چاہے تو پھر وہ کیسے صحیح علاج کر سکے گا؟ 30 سال یا اس سے بھی کچھ پہلے کا واقعہ ہے، ایک حکیم کا بیٹا بخار میں مبتلا ہو گیا۔ حکیم نے ملیریا سمجھ کر اسے دوائیں دی، دواؤں نے نہ صرف یہ کہ مریض کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ الٹا نقصان پہنچا دیا، کیونکہ اسے ملیریا نہیں بلکہ ٹائفائڈ تھا۔ چنانچہ چند روز ہی میں اس کا جوان بیٹا مر گیا۔ بات کی حکمت جوان بیٹے کے کوئی کام نہ آ سکی، وہ نہ تو مرض کو پہچان سکا اور نہ ہی صحیح دوا دے سکا۔ آپ نے غور فرمایا کہ طبیب نے اپنے بیٹے کو کس طرح پوری کوشش کی اور حکمت کے ساتھ دوا دی، لیکن پھر بھی وہ اسے نہیں بچا سکا۔ دوا اور اس کا اثر سب کچھ خدا ہی کے ہاتھ میں تو ہے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر جن کا انتقال ابھی ہوا ہے، بڑے متقی آدمی تھے، انہوں نے مجھے بتایا، بعض اوقات مجھے پورا یقین ہوتا ہے کہ دوا مفید ثابت ہوگی، لیکن بعد میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں محض یہ سوچ کر کے شاید اس دوا سے مریض کو فائدہ ہو جائے گا، وہ دوا دیتا ہوں اور پھر یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مریض اس دوا سے مکمل صحت یاب ہو چکا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ دوا کی تاثیر بھی خدا کی جانب سے ہوا کرتی ہے۔ ڈاکٹر بھی مجتہد ہی کی طرح ہو تو ہے، جس طرح مجتہد اپنے علم سے روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اسی طرح ڈاکٹر اپنے علم سے جسمانی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ کسی کو اپنے علم کی وجہ سے تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جب کچھ پڑھ لکھ لیتا ہے تو خود بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، یہ اس کا خیال خام ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، سورہ علق آیت 6 اور 7۔ یاد رکھو کہ جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے تو وہ سرکش اور نافرمان ہو جاتا ہے۔ علماء کی شان، مجتہد ہو یا ڈاکٹر، انجینئر ہو یا ماسٹر، سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عام لوگوں سے زیادہ بڑے انسان نہیں ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت تو سب برابر ہی ہے۔ ایک کروڑ پتی آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ وہ غریب آدمی سے بڑا ہے اور بے نیاز ہے۔ ان لاکھوں روپوں نے کیا تجھے بے نیاز کر دیا ہے؟ اگر تجھے سرطان کا مرض ہو جائے تو کیا روپے تجھے اس سے نجات دلا سکتے ہیں؟ محمد رضا شاہ پہلوی نے جو رقم باہر بھیجی تھی اس سے اسے کیا فائدہ ہوا؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ باتیں اور نصیحتیں مجتہدین کرام کے لیے بھی ہیں۔ مجتہد کو چاہیے کہ وہ خود پر ناز نہ کرے اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، لوگوں سے عزت و احترام کا طالب نہ رہے۔ البتہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر صاحب علم کی عزت کریں، خاص طور پر عالم دین کی عزت کے سلسلے میں مفصل احادیث موجود ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ عالم کی عزت رسول خدا کی عزت ہے اور عالم دین کی توہین رسول خدا کی توہین ہے۔ 13واں درس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر کا علاج، سب سے پہلے تکبر کے معنی، اس کے بعد تکبر کے اسباب، اور پھر اس کے گناہ کبیرہ ہونے کے بارے میں جاننا چاہیے. تکبر ایک ایسی حالت کا نام ہے جو انسان کی نفس میں پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیفیت جب انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے اور ایک مصنوعی شان و شوکت کا قائل ہو جاتا ہے. خود اپنی حقیقت اس کی اپنی نگاہوں سے محو ہو جاتی ہے. تمام انسان در حقیقت محتاج ہیں، ان کا بدن خاک کے علاوہ اور کچھ بھی تو نہیں ہے، نہ ان کا جسم اسی مٹی سے بنا ہے اور بعد میں پھر مٹی ہی تو ہو جائے گا. ان کی روح بھی درج کمال تک پہنچنے میں محتاج ہے. تمام مخلوقات عالم کی عظمت اور بزرگی ان کی اپنی ذاتی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ خود اپنے وجود کو باقی رکھ سکتے ہیں. صحت اور سلامتی ہو یا بیماری، مال و دولت ہو یا تنگ دستی، کچھ بھی تو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. جب تک خدا توفیق نہ دے انسان اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، تم لوگ اللہ کے خلق کردہ ایسے بندے ہو کہ جنہیں خدا نے اپنی طاقت اور قدرت سے خلق فرمایا ہے. تم لوگ ایسے بندے ہو جن کی تربیت اور دیکھ بھال خدا ہی نے قوت اور غلبے کے ساتھ کی ہے، اور تم لوگ ایسے بندے ہو کہ جنہیں خدا جب چاہے گا موت دے کر اپنی بارگاہ میں واپس بلا دے گا. آپ نے غور فرمایا کہ اس دنیا میں آنا، اپنے وجود کو برقرار رکھنا اور یہاں سے واپس لوٹ جانا، کچھ بھی تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ ایک اور مقام پر حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے بنی آدم پر حیرت ہے کہ وہ کیوں تکبر کرتا ہے، جبکہ اس کی ابتدا ایک نجیس قطرہ ہے اور اس کی انتہائی نجیس مردار ہے. وہ ان دونوں نجاستوں کے درمیان گھرا ہوا ہے. یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اس کی آنتوں میں کیا ہے اور جسم میں کیا بھرا ہوا ہے. تکبر گناہوں کا سبب ہے. بہت سے گناہ انسان تکبر کی وجہ سے کرتا ہے. اگر انسان میں یہ بری صفت پیدا ہو جائے اور اس کی اصلاح نہ ہو تو کسی بھی حق بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے. وہ نہ صرف یہ کہ حق تسلیم نہیں کرتا بلکہ خود اپنے آپ ہی کو حق سمجھنے لگتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں بس وہی صحیح اور درست ہے، کسی اور کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہے. ایسا آدمی کبھی بھی انبیاء کرام اور ائمہ اعظم کا اطاعت گزار نہیں ہو سکتا. ایسے شخص کی مثال تو ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے تکبر کیا اور ان کی بیعت نہ کی، یا بیعت کرنے کے بعد بھی نافرمانی کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تکبر کیوں پیدا ہوتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں. دولت پر گھمنڈ. تکبر پیدا ہونے کا ایک سبب مال ہے. جب مال اور دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اکثر و بیشتر انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ تکبر جہل کی پیداوار ہے، ورنہ اگر آدمی صحیح سوچ بوجھ کا مالک ہو اور عقل و دانش سے کام لے تو اس حقیقت کو بآسانی سمجھ لے گا کہ مال انسان میں کسی چیز کا کوئی اضافہ نہیں کرتا ہے. کسی شخص کے پاس کروڑوں روپے ہوں اور دوسرے کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو آخر انسان ہونے کے اعتبار سے ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. لیکن جب مال اور دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو آدمی خود کو دوسرے غریب لوگوں سے بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور اس طرح وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. آپ نے مجھ سے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دولت مند آدمی بیٹھا ہوا تھا. اسی اثنا میں ایک غریب مومن بھی آ گیا. آنے والا بندے مومن اسلامی طریقے کے مطابق اپنے دولت مند بھائی کے پاس جگہ خالی دیکھ کر بیٹھ گیا. یہ دیکھ کر دولت مند نے اپنا لباس سمیٹ لیا. اللہ کے رسول نے اس سے فرمایا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ مالدار شخص شرمندہ ہو گیا. اس نے حضور اکرم سے کہا، مجھ میں کوئی ایسی خرابی موجود ہے جو مجھے اس طرح کے غیر اخلاقی اور ناروا کاموں کی طرف ابھارتی ہے، یعنی میرا نفس مجھے غرور اور تکبر کی طرف لے جاتا ہے. میں اپنی اس غلطی پر پشیمان ہوں. اب اس کا اظہارہ اس طرح کر سکتا ہوں کہ اپنے اس غریب مومن بھائی کو اپنی کل پونجی کا نصف دے دوں. رسول خدا نے اس غریب مومن سے دریافت فرمایا کہ کیا تم اس کی نصف دولت کو قبول کرتے ہو؟ اس بندے مومن نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، میں اس کی دولت کو قبول نہیں کروں گا. کیوں؟ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں بھی اس کی طرح غریب اور مفلس لوگوں سے تکبر نہ کرنے لگوں. ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مال اور دولت میں اضافے کے ساتھ ساتھ جہل میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی بڑائی پیدا ہو گئی ہے اور وہ دوسروں کو متکبرانہ انداز میں دیکھنے لگتا ہے. علم پر گھمنڈ، علم پر گھمنڈ مال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کوئی آدمی یونیورسٹی یا مدرسے میں جائے، وہاں سے کچھ علم اصطلاحات یاد کر کے باہر نکلے اور خود کو بڑا آدمی سمجھنے لگے اور دوسروں کو حقیر نگاہوں سے دیکھنے لگے، تو ایسا عمل مال اور دولت پر گھمنڈ کرنے سے زیادہ مضر اور نقصان دہ ہے. اگر کوئی دینی علوم مثلا فقہ اصول کی کچھ اس باتیں سیکھ لے اور اس کی حالت یہ ہو کہ خود کو دانشور، عالم دین اور انبیاء کا وارث سمجھ بیٹھے اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر لوگوں سے کہے کہ میری اطاعت کرو، تو ایسے دینی طالب علم کا تکبر میں مبتلا ہو جانا انتہائی خطرناک ہے. دوسرے لوگ چونکہ مادی چیزوں کے متعلق تکبر کرتے ہیں، لہذا ان کا پول لوگوں کے سامنے کھل جاتا ہے، لیکن دینی طالب علم مقام اور مرتبے اور لوگوں کے دلوں میں حکومت کرنا چاہتا ہے. اس لیے ایسا شخص جب تکبر میں مبتلا ہو جائے تو اس کا نقصان دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. تکبر میں مبتلا علم دین رکھنے والا چند کلمات یاد کر کے یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھ سے کم پڑھا ہے، لہذا میری ایک جداگانہ امتیازی حیثیت ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر علم و دانش میں اضافے کے ساتھ ساتھ ایمان اور معرفت میں اضافہ نہیں ہوا ہے تو اس عالم میں اور ایک ان پڑھ آدمی میں کوئی فرق نہیں ہے. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ عوام جنہیں اپنی ناخواندگی کا احساس ہے اور اسی وجہ سے ان میں عز اور انکساری ہے، اس عالم سے بہتر ہے جو پڑھ کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو چکا ہے. مقام و مرتبہ تو ایمان و عمل سے حاصل ہوتا ہے. اس علم کو اہمیت دی گئی ہے جس سے اللہ اور روز آخرت پر ایمان قوی ہو اور قلب ایسا منور ہو جائے جس سے اس میں خضوع اور خشوع اور انکساری پیدا ہو. کوئی بھی شخص خواہ کتنا ہی بڑا عالم اور دانشور کیوں نہ ہو، اس کا علم ایمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک عقل مند شخص اس حقیقت کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ علم ایمان میں ایک سمندر ہے تو اس کا علم ایک قطرہ. غور فرمائیے کہ امام جو معدن علم ہے، تمام علم و حکمت کا خزانہ ہے، خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ صحیفہ سجادیہ میں دعا عرفہ موجود ہے. اس دعا میں ایک مقام پر حضرت زین العابدین علیہ السلام خدا وند تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میں تو سب سے چھوٹا ہوں بلکہ ایک ذرے سے بھی چھوٹا. امام فرماتے ہیں کہ میں خدا کی بارگاہ میں سب سے کمتر اور حقیر ہوں. یہ جاننے اور سننے کے باوجود اب کوئی اپنے آپ کو عالم سمجھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں فلاں سے بڑا ہوں؟ خدا کے ہاں بزرگی کا معیار تقویٰ ہے. ایک دینی طالب علم کو یہ جان لینا چاہیے کہ جس طرح پہلے خدا کی مخلوق تھا، آج بھی وہی ہے. وہ آج بھی اسی طرح خدا کا محتاج ہے جس طرح طالب علمی کے زمانے سے پہلے تھا. خود کو دوسروں سے بڑا نہ سمجھے، یہ نہ کہے دوسرے عام لوگ ہیں اور میں ایک خاص عالم ہوں. یہ خاص ہونا کیسا؟ یعنی کم تعداد میں ہونا. علماء کا گروہ عام ہونا کیسا؟ یعنی زیادہ تعداد میں ہونا. لوگ تو کیا کم تعداد والے گروہ کو بڑی تعداد والوں سے اکڑنا چاہیے، ان پر بڑائی جتلانا چاہیے محض اس لیے کہ وہ چند علمی اصطلاحات جانتے ہیں؟ میں کیا چیز ہوں؟ جب بھی انسان کے پاس حقیقی علم آ جاتا ہے تو اس کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے اور وہ اس حد تک سوچنے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا مقلد تو جنت میں جائے اور میں جہنم میں ڈھکیل دیا جاؤں. اسی لیے ایسے عالم دین میں تواضع اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے اور وہ خود کو سب سے معمولی سمجھنے لگتا ہے. ابھی چند ہی روز پہلے کی بات ہے کہ امام خمینی نے محاذ جنگ پر جانے والے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آپ لوگوں کے سامنے میں شرم محسوس کر رہا ہوں. اس جملے سے اتنے بڑے مجتہد کی قلبی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عظیم الشان رہبر کی نگاہوں میں راہ خدا میں جہاد کرنا کتنا اہم ہے. لہذا امام خمینی خود کو اس جاں فشانی کے مقابلے میں حقیر بتا رہے ہیں. علم و دانش اگر تواضع اور انکساری کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ شیطان بھی بہت کچھ جانتا تھا لیکن تکبر کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو گیا. بیرم باہور ایک ایسا مشہور معروف عالم تھا جس کی دعا قبول ہوا کرتی تھی، لیکن جب لوگوں نے اس سے کہا کہ جس طرح بنی اسرائیل کے پیشوا موسیٰ ہیں اسی طرح تم امالکہ کے پیشوا ہو، وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا اور حضرت موسیٰ کے مقابل میں آ گیا، خود کو بڑا سمجھ بیٹھا اور بدقسمتی اس کا مقدر بن گئی۔ افسوس اس علم دین رکھنے والے پر جو تکبر میں مبتلا ہو جائے، اور اس یونیورسٹی کے طالب علم پر جو خود کو بڑا سمجھ کر تکبر کا شکار ہو جائے۔ شہرت پر گھمنڈ۔ تکبر پیدا ہو جانے کی ایک وجہ شہرت بھی ہے۔ اگر انسان کسی مقام و منصب کی وجہ سے مشہور ہو جائے تو اس پر بھی گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ انسان کسی شہرت یافتہ خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے بھی گھمنڈ کرنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ مثلا فلاں نامی گرامی شخص کا بیٹا ہے، لہذا دوسرے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ اس احساس برتری کی وجہ سے دوسرے کسی خاندان میں شادی کرنے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سید ہونے کی وجہ سے انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سید یعنی وہ شخص جس کا سلسلہ نسب آئمہ طاہرین اور خاتم الانبیاء سے ملتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ خود خاتم الانبیاء کس طرح زندگی بسر